نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب کے ہاتھ میں قلم ہے نا؟ جی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر 281، جہاں مشکل الفاظ ہو ان کی وضاحت لکھ لیجئے اور جہاں پر اہم چیزیں ہوں، اہم پیراگرافس ہوں، ان کو انڈر لائن کر لیجئے. صفحہ نمبر 281، فصل چہارم، غضب، کینہ اور حسد کی مذمت. غضب کہتے ہیں غصے کو، کینہ بغض کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی نفرت، اور حسد جیلوسی، اس کی مذمت. ان تینوں کا مرکز بھی دل ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے دل کی بیماریاں ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ غضب آگ کا شعلہ ہے. غصہ کیا ہے؟ آگ کا شعلہ. غصے کے وقت انسان کا شیطان لعین سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے. لعین فعیل کے وزن پر ہے، بمانا مفعول، ملعون، یعنی جس پر لعنت کی گئی. یعنی غصے کے وقت انسان شیطان کے قریب تر ہو جاتا ہے، شیطان کا دوست بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل فرمایا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا. مٹی کی خاصیت ہے سکون اور وقار، اور آگ کی خاصیت ہے بھڑکنا اور حرکت اور بے قراری. کینہ اور حسد غضب کے نتائج میں سے ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ غضب، غصہ. اور غصے کی بنیاد کیا ہے؟ شیطان. یعنی شیطان غصہ دلاتا ہے. یعنی اور یہ کیا کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ کینہ اور حسد کی. غضب کی مذمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا غضب میں نہ، یعنی غصہ نہ کر، لا تغضب. اس نے کئی مرتبہ یہ سوال دہرایا، آپ یہی فرماتے رہے غصہ نہ کر. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ غصہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے. اور یہ تلقین صرف ایک بار نہیں تھی، بار بار تھی. ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز دور کرے گی، اللہ کی ناراضگی سے کون سی چیز دور کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. تو گویا جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہے اسے غضبناک ہونے سے حت الوسع پرہیز کرنا چاہیے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو گرا دے، یعنی اپنے سامنے والے کو، اپنے حریف کو شکست دے دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو خود کو کنٹرول کر سکے، ڈسپلن کر سکے. اکرمہ میں اللہ تعالی کے اس قول وسیدن وحسورن، اور سید اور حسور نکاح نہ کرنے والا کی تفسیر میں فرمایا، سید وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. سید عربی زبان میں سردار کو کہتے ہیں، لیڈر. تو لیڈرشپ کے لیے جو بہت اہم کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور اس کا غصہ اس پر غالب نہ ہو. یعنی غصہ آئے گا تو صحیح، لیکن وہ اس پہ چھا نہیں جائے گا کہ وہ اس میں آپے سے باہر ہو اور ایسی حرکتیں کرے جو اس کو زیب نہ دیتی. بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کی ایک فرشتہ سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسا علم سکھاؤ جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ ہو جائے. فرشتے نے کہا غصہ نہ کر، شیطان سب سے زیادہ غصے کے وقت ہی اپنے آدم پر قابو پاتا ہے. اب اس کتاب میں بعض اوقات آپ ایسی روایات پڑھیں گے جو آپ نے اس کو پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ بعض روایات ضعیف بھی ہو، لیکن
ضعیف حدیث کی روایت میں ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو
یا یہ کہ وہ صحیح کی مخالف نہ ہو اور اس میں بھی وہی معنی بیان ہو رہا ہو جو
کسی صحیح حدیث میں موجود ہے،
صرف ایک شاہد کے طور پر ہو، شاہد کا کیا یعنی مزید اس کو سپورٹ کر رہی ہو بات، تو اس میں اس طرح حرج نہیں، کیونکہ اس سے کوئی حکم نہیں ثابت ہو رہا. جہاں حلال حرام کی بات ہو رہی ہو وہاں معاملہ زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جب یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ اصل حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسے حکم ثابت نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ کہیں ضعیف حدیث ایک مل گئی کسی کتاب میں، پوری کتاب ریجیکٹ کر کے رکھ دیں گے، اور اس میں جو خیر اور بھلائی کی بات ہوگی اس سے بھی نہیں سیکھیں گے کہ نہیں یہ کتاب نہیں لینی کیونکہ اس میں ضعیف حدیث ہے. تو جب تک آپ پوری طرح تھورولی یہ نہ جانتے ہو کہ ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے، تو محض لفظ ضعیف پڑھ کر آپ اسے باہر نہ ہوں. اپنے آپ پر قابو پا کر غصے کو روکو اور اسے بردباری سے ختم کر دو. بردباری، برد کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ. بردباری یعنی بوجھ اٹھانا اپنے اوپر. یعنی جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ جو کچھ ہے اس کے دل میں وہ نکال کے دوسرے پر ڈال دے. لیکن بردباری کیا ہے؟ کہ دوسرے پر ڈالنے کی بجائے اس کو اپنے اوپر ہی لے لے. تو غصے کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تحمل سے، بردباری سے. جلد بازی سے بچو، کہ جلد بازی سے کام لوگے تو غلطی کرو گے. دور نزدیک سب کے لیے نرم ہو جاؤ. سرکش اور ضدی مت بنو. بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس لعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے موسیٰ تیزی سے بچو، میں تیز طبیعت آدمی سے اس طرح کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے. یعنی شیطان اس شخص کے ساتھ پلے کرتا ہے. اور عورتوں سے بچو، کہ میرا سب سے مضبوط پھندا جس پر مجھے بڑا اعتماد ہے وہ عورت کا پھندا ہے. یعنی ایک عقلمند سے عقلمند مرد عورت کی محبت میں یا عورت کے فتنے میں گرفتار ہو کر بسا اوقات اپنے اصول، ضابطے، دین، ایمان، ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اور بخیلی سے بچو. بخیلی کیا ہوتی؟ سٹنجینس. کہ میں بخیل کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہوں. دنیا کیسے برباد ہوتی ہے؟ بخل سے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کوئی آپ کے بھی کام نہیں آئے گا. اسی طرح آخرت میں خاص طور پر انسان اگر اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، جیسے مال میں کچھ حق ہے اللہ کے بندوں کا اور فرض کے درجے میں وہ حق ہے، جیسے زکات ہے یا عشر ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں، اگر انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن بھلے اس کے اور ڈھیروں نیک اعمال ہوں لیکن وہ سزا پائے گا. غضب ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے مصبر شہد کو کڑوا کر دیتا ہے. یعنی غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. غضب عقل کا دشمن ہے، یعنی انسان کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں. اور غضب کی حقیقت یہ ہے کہ انتقام کے لیے دل کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے تو غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جس سے دل کا خون ابلنے لگتا ہے اور رگوں میں پھیل جاتا ہے اور جسم کے اوپر کے حصے کی طرف چڑھتا ہے. اس کو آج کل کی زبان میں بی پی ہائی ہونا کہتے ہیں، لیکن جب ابن الجوزی رحمہ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ایسی کسی مرض کی نشاندہی ان ٹرمز میں نہیں ہوئی تھی. بہرحال وہ کہتے ہیں جسم کے اوپر کے حصے کی طرف چڑھتا ہے جیسے کہ ہانڈی ابلنے سے پانی جوش مارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چہرہ، آنکھیں اور چمڑا یعنی جلد سکن سرخ ہو جاتا ہے. یہ سب اپنے پیچھے خون کی سرخی کا پتہ دیتی ہیں، جیسے کہ شیشہ اپنے اندر کی چیز کا رنگ ظاہر کر دیتا ہے. تو اسی طرح سکن بھی ہمارے اندر کا رنگ ظاہر کرتی، ہمارے چہروں پہ وہی آتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. دل میں خوشی ہوتی تو چہرے پہ بھی آتی، دل میں نفرت ہوتی تو چہرے پہ بھی آتی، دل میں کینہ، حسد یا غضب ہو تو بھی چہرے پہ آتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے. تو جیسے آئینے میں جو کچھ رکھا ہو وہ نظر آتا ہے، اسی طرح دل میں جو کچھ ہو وہ چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے. خون اس صورت میں پھیلتا ہے جبکہ اپنے سے کمزور پر غصہ آئے. یعنی یہ زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب غصہ اس پر ہو جو درجے میں یا رتبے میں یا مال میں یا عمر میں یا ہستی حیثیت میں کم ہو انسان سے، اور سمجھے کہ میں اس پہ غلبہ پا سکتا ہوں. اگر اپنے سے طاقتور پر غصہ آئے اور اس کے ساتھ ہی انتقام سے مایوسی ہو تو اس صورت میں جلد کے ظاہر سے دل کے جوف میں خون گھٹ جاتا ہے اور غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی بسا اوقات آپ کو غصہ آتا ہے لیکن اس شخص پہ آتا ہے جو آپ سے بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے،
قوت میں، درجے میں، رتبے میں، اب آپ اس کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، اب وہ غصہ دب جاتا ہے، اندر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اور شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غم. تو گویا غصہ خواہ باہر نکلے یا اندر دبے، دونوں حالتوں میں خرابی ہی لاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رنگ زرد ہو جاتا ہے. اگر غصہ اپنے جیسے پر ہو، جس میں انتقام کا شک ہو، تو خون میں کبھی انبساط پیدا ہوتا ہے اور کبھی انقباض. انبساط کا لفظ بسط سے ہے، با سین قا. بسط کہتے ہیں پھیلنا، یعنی جیسے انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ پھیلنے لگتا ہے، تو پھیلنا کیا ہے؟ جیسے اسمائل کرنا. اور کبھی انقباض یعنی گھٹن، انسان اپنے آپ کو، اپنے منہ کو اور اپنے مٹھیوں وغیرہ کو کیا کرتا ہے؟ بھینچتا ہے. اب یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب برابر والے کے ساتھ ہو. تو کبھی تو انسان ہنس پڑتا ہے غصے میں، اور کبھی انسان اپنے دانت پیسنے لگتا ہے. اور چہرہ کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی زرد، اور طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے. انتقام قوت غضبیہ کی خوراک ہے. انتقام یعنی بدلہ لینا، قوت غضبیہ یعنی غضبناک ہونے کی جو قوت انسان کے اندر، جو ایک انرجی ہے، اس کی خوراک. اور قوت غضبیہ میں لوگوں کے تین مراتب ہیں، یعنی یہ جو غصے کی قوت ہے، اس میں لوگ تین درجے پر ہوتے ہیں، افراط، تفریط اور اعتدال. قوت غضبیہ، قوت غضبیہ میں افراط کوئی محمود اور اچھی چیز نہیں. افراط کس کو کہتے؟ زیادتی، کثرت. یعنی بعض اوقات کسی چیز پر غصہ آتا ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور جب آپ غصہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اگر سامنے والا روکے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز اونچی سے اونچی ہوتی جاتی، اور وہ انتقام کی جو قوت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ دین اور عقل دونوں کو اپنے کام سے روک دیتی ہے. دین اور عقل دونوں کو اپنے کام سے روک دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ہی ہر چیز پر چھا جاتا ہے. آپ نے کتنا بھی قرآن پڑھ رکھا ہو، لیکن اگر آپ غصے میں بولنا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، ناروا حرکتیں شروع کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دین آپ کے کام آئے گا اس وقت؟ آپ کو بچائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ وہ سب کچھ تو کہیں پیچھے چلا گیا اور غصہ اوپر چھا گیا. اور اسی طرح عقل، کوئی اگر نصیحت بھی کرے اس وقت یا سمجھائے بھی، تو انسان کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور انسان کے اندر غضب کے افراط کی حالت میں نہ قوت فکر باقی رہتی ہے، نہ اختیار باقی رہتا ہے. یعنی حتیٰ کہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، غصہ نہ صرف یہ کہ اس کے عقل اور اس کی ہر چیز پہ چھا جاتا ہے، بلکہ انسان اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ غصے میں کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیں تو خود پر بھی بے بس ہو جاتے ہیں جب اس کی شدت ہوتی. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن قوت غضبیہ میں کمی بھی بری ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی غصہ نہ آئے، کسی بھی بات پر نہ آئے، کیونکہ اس سے نہ حمیت باقی رہتی ہے نہ غیرت. یعنی انسان ایک طرح سے بغیرت ہو جاتا ہے. جس میں قوت غضبیہ بالکل ہی نہ ہو، وہ اپنے نفس کی ریاضت سے عاجز آ جاتا ہے. نفس کی ریاضت کیا ہے؟ نفس کی اصلاح، اور نفس کے لیے جو مختلف ایسے طریقے ہیں کہ جن سے نفس کی اصلاح ہو. کیونکہ ریاضت شہوت پر غصے کو مسلط کرنے سے پوری ہوتی ہے. جب نفس گندی خواہشات کی طرف مائل ہوگا تو وہ اپنے نفس پر غصہ کرے گا. یعنی غصہ بعض اوقات صرف دوسروں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ غصہ اپنے اوپر بھی ہوتا ہے. یا نہیں، آپ کو غلط کام کر لیتے، پھر اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کیوں کیا میں نے، اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے اپنے آپ پر غصہ آئے یا غصے کو ہونا چاہیے؟ تاکہ انسان خود کو برائی سے روک سکے، برے کاموں سے خود کو بچا سکے. اور اگر احساس ہی نہیں ہوگا تو نہ کسی کی برائی بری لگے گی اور نہ اپنی برائی کو برا سمجھیں گے. انسان ایک طرح سے بغیرت ہو کے رہ جاتا ہے. غرض قوت غضب کا نہ ہونا بھی برا ہے، اور زیادہ ہونا بھی برا ہے. جیسے پیچھے گزرا، چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے، اعتدال سے کام لیا جائے. معلوم ہونا چاہیے
کہ جب غصے کی آگ طاقتور ہو کر بھڑک اٹھتی ہے تو آدمی کو اندھا کر دیتی، وہ ہر نصیحت سے بہرا ہو جاتا ہے، یعنی سننا ہی نہیں جاتا، اس کو کچھ سنا ہی نہیں دیتا. اور یہ وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں آپ انہیں کچھ نصیحت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، تو وہ سننا تو دور کی بات ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی حملہ آور ہو جائے. غضب دماغ کی طرف چڑھتا ہے تو فکر کے خزانے کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی سوچ اور غور و فکر کی جو صلاحیت ہے چھپ جاتی ہے. اور کبھی حس کے مرکز کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی جو انسان کا وہ سینٹرل سسٹم ہے جہاں سے احساس ہر چیز کا ہوتا ہے، تو دماغ کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ سوچ متاثر ہوتی ہے بلکہ دیکھ بھی نہیں پاتا، اس حد تک وہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کا دماغ ایسے غار کی طرح ہو جاتا ہے جس میں آگ جلائی گئی ہو، اس کی فضا سیاہ اور جگہ گرم ہو جائے اور وہ دھوئے سے بھر جائے. اگر اس میں کمزور سا چراغ روشن بھی تھا تو بجھ جائے گا، وہ بھی بجھ جائے. ایسے غار میں انسان ثابت قدم رہتا ہے، نہ اس میں بات سنی جاتی. یعنی آپ امیجن کریں اپنے آپ کو ایک غار میں، غار کا تو پتہ نا کیو، کبھی آپ گئے ہوں گے، یہ کسی اندھیری کوٹھڑی کا سوچیں کہ گھر کے اندر اندر کوئی کمرہ ہو اور اس میں لائٹ چلی جائے، تو وہ بھی غار کی طرح ہی ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے، جا کے آپ آگ جلائیں تو پہلے ہی اندھیرا کیا ہوگا، اور گلومی ہو جائے گا، اور اس سے جگہ بھی گرم ہو جائے کیونکہ ہوا کی آمد و رفت بھی نہیں ہے، اور دھواں بھر جائے گا. اگر آپ وہاں لیمپ جلائیں تو وہ بھی بجھ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آکسیجن نہیں ہے، اس کے لیے فضا میسر نہیں، تو پھر کیا آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے، وہاں سے نکل آئیں گے. اور نہ اس میں بات سنی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی شکل نظر آتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر آپ کو جہاں سفوکیشن بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، سب کچھ ہو، کوئی آپ کو بلائے بات کرے تو آپ کو کسی کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہی حال غصہ دل اور دماغ کا کر دیتا ہے. دیکھا جائے تو کھوپڑی جو اندر سے، وہ یہ دل جو ہے اندر سے غار کی طرح ہی ہے نا، اندر اندر جگہ ہے. یہاں تک کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی آدمی کو قتل کر دیتا ہے. ظاہر میں غضب کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ رنگ بدل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، افعال میں ترتیب نہیں رہتی، یعنی کوارڈینیشن نہیں جسم کے مختلف حصوں میں رہتی، جسم تحلیل ہونے لگتا ہے اور انسان دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے. اگر کبھی کوئی غضب کی حالت میں اپنی بدصورتی کو دیکھے تو اپنے نفس سے نفرت کرے. پڑھیں اس کو، اگر کوئی اونچا پڑھے، لیکن اس وقت اگر ہم شیشہ دیکھیں تو اسی کو توڑ ڈالیں اپنی اصلاح کرنے کی بجائے. اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ باطن کی بدصورتی ظاہر کی بدصورتی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی انسان صرف میک اپ سے یا ظاہری طور پر اچھے لباس سے خوبصورت نہیں بنتا، جب تک کہ اس کے دل میں خوبصورتی نہ ہو. جب دل خوبصورت ہوتا ہے تو شکل معمولی بھی ہو، جو لوگوں کی نگاہ میں معمولی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی بہت جاذب نظر ہو جاتی. لیکن اگر دل میں نفرتیں اور کینے اور حسد ہوں تو اچھے بھلے لوگ بدصورت ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ایسی کنڈیشن میں، غضب اور غصے کی حالت میں. غضب کو بھڑکانے والے اسباب اور ان کا علاج، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس کا مادہ ختم کرنے اور اس کے اسباب زائل کرنے سے ہوتا ہے. یعنی جسم کے اندر جو مختلف طرح کے زہر ہوتے ہیں، ٹاکسنز ہوتے ہیں، صحت کے لیے کیا ضروری ہے، ان کو ختم کیا جائے. اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو بیماری کبھی ایک شکل اختیار کر لے گی، کبھی دوسری کر لے گی، اس کی جڑ نہیں ختم ہوگی. اور غضب کے اسباب ہیں غرور، یعنی تکبر، تمسخر کس کو کہتے ہیں، مسخرہ پن، مذاق اڑانا، جھگڑا، عداوت یعنی دشمنی، دھوکا، اور مال اور جاہ کی ہرس میں شدت. مال کی ہرس اور جاہ کی ہرس. جاہ کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس، اتھارٹی، رتبہ، مرتبہ. انسان کی یہ خواہش کہ لوگ اس کو بڑا سمجھے، بڑا مانے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی اختیار ہو، کوئی اتھارٹی ہو. تو جتنی جتنی اس کی محبت زیادہ ہوگی، انسان کے اندر اس کی خواہش زیادہ ہوگی، تو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر غضب ناکی آئے گی. اور یہ سب برے اخلاق ہے. چاہیے کہ ہر ایک کا مقابلہ اس کی ضد سے کرے، اور غضب کے مادے کو جلانے اور اس کے اسباب کو زائل کرنے کی کوشش کرتا رہے، یعنی مسلسل اپنی کلنزنگ کرتا رہے، اور اگر غصہ بھڑک ہی اٹھے تو دین کی تعلیمات پر غور کر کے اسے ٹھنڈا کرے۔ ان میں پہلی بات ان احادیث اور اخبار پر غور کرنا ہے جو غصے کو پی جانے اور معاف کرنے اور حوصلہ اور بردباری سے کام لینے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ غصے کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، ان احادیث و اخبار۔ احادیث تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اخبار کیا ہے؟ وہ باتیں جو سلف سے منقول ہیں یا ان کے واقعات ہیں، یہ لوگوں کی زندگی کے جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہیں، ان چیزوں پر غور کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ غصہ پینے بلکہ دوسرے کو معاف کرنے اور حوصلے اور بردباری، کیونکہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آتی۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں تو آپ غصہ نہیں پی سکتے۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا والکاظمین الغیظہ، تو غیظ کیا ہے؟ کڑوا گھونٹ ہے، بہت کڑوا۔ تو کڑوی دوائی ہر ایک نہیں پی سکتا۔ بعض اوقات ہمیں بتایا جاتا نا کہ یہ کڑوی چیز پی لیں اور اس سے آپ کو شفا ہو جائے۔ اب تو خیر ہر چیز کو میٹھا کر دیا گیا، شوگر کوٹ کر دیا گیا یا اس کو کیپسولز میں بند کر دیا گیا، تو انتہائی بد ذائقہ دوائی کو بھی عام طور پر انسان نگل جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس میں عموماً علاج کے لیے جو کچھ پیا جاتا تھا وہ نہایت بدمزہ، بد ذائقہ، بدبودار بعض اوقات، اور بہت ہی ناخوشگوار ہوتا۔ لیکن کیوں پینا پڑتا؟ آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دیسی علاج کرتے ہیں تو ان کو ایسی بازو کا چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پی کر بعد میں بھی بہت دیر تک مزاج خراب رہتا ہے۔ لیکن لوگ کیوں پیتے ہیں؟ یہ کیوں پیتے تھے؟ تاکہ شفا ہو۔ اسی طرح انسان کے نفس یا اس کے دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بسا اوقات ایسے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں جن کا مزہ تو خراب ہے ہی، لیکن ان کے آفٹر ایفیکٹس بھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں بعض اوقات، اور انسان کو دنوں تک ان کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس سب کے لیے انسان کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے کہ وہ اس تکلیف کو سہ سکے۔ اب دیکھیں کہ کئی علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ پینا تو آپ کو نہیں ایسا پڑتا، لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں مثلا شاک لگائے جاتے ہیں یا کچھ آپریٹ کیا جاتا ہے، بعض اوقات انستھیزیا نہیں دے سکتے، بعض اوقات دیتے بھی ہیں تو وہ پوری طرح افیکٹو نہیں ہوتا۔ اور بعض امراض میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جیسے نی ریپلیسمنٹ کراتے ہیں، تو اگر آپ کسی ایسے مریض سے ملے ہوں تو آپ اس کی رودات سنیں کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ باوجود سارے احتیاط اور علاجوں کے اور پین کلرز کے۔ اسی طرح بعض اوقات کینسر میں دوا دی بھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آخری اسٹیج پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں جو جسمانی طور پر ہم تجربہ کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی ہمیں ان تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور علاج کی غرض سے ہم تکلیف دہ مرحلوں سے گزرنے کو اتنا برا نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے علاج نہ کرایا تو نقصان کیا ہوگا، ہلاکت۔ تو اس ہلاکت سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان خواہ وہ آپریشن سے گزرے یا پھر کڑوی دوا پی کر علاج کرے، بہرحال علاج ضروری ہے، اور اگر علاج نہ ہوا تو ہلاکت یقینی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، دل بڑا کرنا پڑتا ہے کڑوی دوا پینے کے لیے، اور بردباری یعنی سہ جانے کی عادت ہونی چاہیے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ کس کے پاس آنا چاہا؟ عمر کے پاس۔ آپ نے اس کو اجازت دی تو اس نے آپ سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، نہ تو تو ہمیں مال زیادہ دیتا ہے اور نہ ہم میں انصاف سے فیصلے کرتا ہے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، آپ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حر بن قیس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرنے کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیرو، اور یہ جاہل لوگوں میں سے ہے۔ تو خدا کی قسم جب حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو آپ نے اس سے آگے کچھ بھی نہ کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس ڈٹ جانے والے تھے، یعنی وہاں رک جانے والے تھے، جو حکم ملتا اسے فوری طور پر عمل کر لینے والے تھے. کیا ہم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ہم نے بھی پڑھ رکھی، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کتنی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں؟ یاد ہی نہیں رہتا. اور بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ہمیں یاد کرانے والا نہیں ہوتا. عمر جو ماہر قرآن تھے، ان کو بھی انسان ہونے کے ناطے وقتی طور پر غصہ آ گیا، لیکن جو ہی وتواصوا بالحق ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو وہی روک لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل محرک ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کا پھر کیا ہے؟ ایمان. جتنا زیادہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، اتنا زیادہ ان چیزوں کو عمل میں لانا آسان ہوگا، سیلف ڈسپلن آسان ہوگا، خود کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. تو یہ ہے پہلا علاج. کیا تھا یہ؟ کون بتائے گا کیا تھا پہلا علاج؟ کیا کرے؟ دین کی تعلیمات پر غور کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، یعنی پھر بھی نہ باز آئے. جب اللہ کا حکم سن کر عمل نہ کرے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اس طرح کہے، جتنی مجھے اس انسان پر قدرت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے. یعنی اگر میں کسی کو چھوٹا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، تو مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں تو میں بہت ہی کمزور ہوں، پھر مجھے کون چھڑائے گا، کون بچائے گا؟ اگر میں اپنے غصے کو اس پر نکالوں گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا غصہ مجھ پر نازل کر دیں گے، اور اس وقت مجھے عفو کی زیادہ ضرورت ہوگی. کس کی زیادہ ضرورت ہوگی؟ عفو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کی. میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، اے آدم کے بیٹے، غضب کے وقت مجھے یاد رکھ، میں بھی غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، اور جن کو میں برباد کروں گا ان میں تجھ کو برباد نہ کروں گا، یعنی جن کو میں عذاب دوں گا پھر تجھے عذاب نہ دوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ غصہ کنٹرول کرنے کے بہت بہترین نتائج ہیں اور بہترین جزا ہے. تیسری بات یہ کہ دشمنی اور انتقام کے انجام اور اپنی بے عزتی اور مصیبت پر دشمن کے خوش ہونے سے اپنے نفس کو ڈرائے کہ ابھی تو میں غصہ کر رہا ہوں اور انتقام لے رہا ہوں اور اپنا دل ٹھنڈا کر رہا ہوں اور دوسرے کو کھری کھری سنا رہا ہوں اور دوسرے کی بے عزتی کر رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برا آپ کریں اور اس کا نتیجہ کوئی اور دیکھے. ایسا ہوتا؟ جو غلط کرے گا اس کی غلطی اسی پر پڑے گی، کسی اور پر نہیں پڑے گی، اسی کو بھگتنا ہوگا. اگر آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کو یا اس کا انجام آپ کو نہ دیکھنا پڑے اور وہ کوئی اور دیکھ لے، یا اس کے نتیجے میں جو نقصان ہونے والا ہے، مثلاً بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ہوتا ہی یا نہیں؟ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ کئی خاندانوں میں لوگ آپس میں بول چال بند کیے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کوئی ان کی بات چیت نہیں ہوتی. کبھی آپ غور کریں کہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ معاملہ، وہ کون سا آخری وقت تھا جس میں ایک دوسرے سے بات ہوئی تھی؟ تو عموماً کون سا وقت ہوتا ہے؟ کس حال میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں؟ محبت اور پیار سے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں گڈ بائے، آج کے بعد ہم نہیں ملیں گے؟ نہیں، غصے میں، شدید غصے میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جاتی. اکثر لوگ کہتے ہیں طلاق کے مسئلے کے بعد کے پوچھنے آتے ہیں کہ وہ ہم نے اصل میں غصے کی حالت میں طلاق دی تھی. ان سے پوچھنی چاہیے کہ محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. طلاق تو ہوتی غصے میں، غصہ ہے یا نفرت ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے، وہ سارے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح بعض لوگ اپنے اچھے اچھے دوستوں کو کھو دیتے ہیں. کس لیے؟ ناروا غصہ کر کے، بے جا غصہ کر کے. کیونکہ محبت کے رشتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز غصہ ہے، اور بے جا غصہ. بعض اوقات دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی کیا ہے، لیکن انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے جذبات کا اظہار کر لے اور اپنے غصے کا اظہار کر لے اور اس کے بعد وہ دوسرے کو ٹھنڈا کر لے گا یا دوسرے کو ٹھیک کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے. بسا اوقات انسان غصے میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے دوسرے کو جو وہ خود بھی یاد نہیں رکھتا, اسے خود بھی نہیں یاد رہتی کہ اس نے کیا کہا تھا, لیکن جس کو کہی گئی ہوتی ہیں, جس کے دل پہ وار چلتے ہیں, وہ نہیں کبھی بھولتا. تو اس طرح انسان اپنا دشمن خود بن جاتا ہے, اللہ کی نعمتوں سے خود محروم ہو جاتا ہے. اب غصے کو کنٹرول کرنا تو تھوڑی دیر کی بات ہے, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں؟ بہت بھلے ہیں. اس کے برعکس غصے کا اظہار بھی تھوڑی دیر کی بات ہے, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں, بہت برے. تو تیسری بات یہ ہے کہ دشمنی اور انتقام کے انجام اور اپنی بے عزتی اور مصیبت پر دشمن کے خوش ہونے سے اپنے نفس کو ڈرائیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ غصے میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کام خراب کر بیٹھتے ہیں. جب کام خراب ہو جاتا ہے تو آپ فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں. جب فائدوں سے محروم ہوتے ہیں تو دشمنوں کو آپ پر خوش ہونے کا موقع ملتا ہے, اور دشمنوں کی خوشی مزید آپ کے غصے کو بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے. کیونکہ انسان مصائب سے تو خالی نہیں ہوتا, اگر اسے آخرت کا خوف نہ بھی ہو تو دنیا کی ان باتوں سے اپنے نفس کو ڈرانا چاہیے. کن باتوں سے؟ یعنی ایک تو ہے عذاب جو آخرت میں آئے گا, اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا چیز ہے؟ دنیا کا وبال, دنیا میں مصیبت. اور وہ کون کون سی شکل میں ہوتی؟ لگتا ہے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں جا رہی, اتنے چپ کیوں ہیں؟ اسی کو آپ پڑھ کے جواب دے سکتے ہیں, لکھا ہوا ہے. دیکھیے کہ جو شخص دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے کیا وہ اپنی ہی بے عزتی نہیں کرا رہا ہوتا؟ اپنی کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کو موقع دیتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہہ سکے. اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے. جب مصیبتیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمن خوش ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی, دوست دشمن بن جاتے ہیں, محبت کرنے والے نفرت کرنے والوں میں بدل جاتے ہیں. ایسا انسان صرف تنہا رہ سکتا ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. کیونکہ کوئی بھی شخص بار بار اپنے آپ کو کسی کے غضب کا شکار نہیں کر سکتا. کتنی دیر تک آخر؟ کتنی بار؟ بالآخر نفرت اس کو اس سے جدا کر دے گی, اور یوں انسان اپنے لیے لامتناہی مصیبت جو ہے ان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یاد رکھنا چاہیے, غضب پر خواہش کو مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا. غضب پر خواہش کو مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو بعض خواہشات کو بعض پر مقدم کرنا ہے. ہاں اگر اس کی حالت ایسی تبدیل ہو جائے جو اسے آخرت میں مدد دے تو اس پر ثواب ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کا سہارا لیتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی ایک چیز سے اپسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے, اور اپنے غم کو یا دکھ کو یا اس کیفیت کو بھلانے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے. اور اس میں جیسے ایک بچے کو بہلایا جاتا ہے, تو بعض اوقات آپ اگر اپنے بچے کو کوئی ٹافی وغیرہ نہیں دیتے کہ اس کے دانت خراب ہوں گے, لیکن بعض ماں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بچے چیختے چلاتے ہیں یا روتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں تو عموماً وہ ان کو وہ چیزیں بھی دے دیتی ہیں جو ان پر بین ہوتی ہیں. کس لیے؟ کہ کسی طرح چپ ہو جائیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ غضب پر خواہش کو مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا. یعنی اگر غصے کا علاج آپ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس سے آپ ایک ناروا خواہش کے ذریعے اپنی ایک کمزوری دور کر رہے ہیں, تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. حالت تبدیل کر لینی چاہیے, غم غصے کو بھلانا تو چاہیے لیکن ناروا چیزوں سے نہیں. چوتھی بات یہ کہ غضب کے وقت اپنی بدشکلی پر غور کرے, کیونکہ انسان کو اپنے آپ سے بہت پیار ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ کیا چاہتا ہے کہ بہت خوبصورت نظر آئے, لیکن غصے کی حالت میں وہ خوبصورت نہیں رہتا. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس شکل کو امیجن کرے, کیا وہ کیسے لگ رہا ہوگا, کہ وہ اس وقت کاٹنے والے کتے یا حملہ آور درندے کی طرح ہو جاتا ہے, اور انبیاء اور اولیاء کے اخلاق سے اس کا کچھ تعلق باقی نہیں رہتا. اس پہلو پر غور کرنے سے غصے کی شدت کم ہو جائے گی. پانچویں بات یہ کہ اس سبب پر غور کرے جو اسے انتقام پر آمادہ کرتا ہے. کیا چیز ہے جو غصہ دلاتی، کیا چیز ہے جو اریٹیٹ کرتی. مثلا اس کے غصے کا سبب یہ خیال ہو کہ اگر تو نے انتقام نہ لیا تو اس سے تیری عاجزی اور کمینگی اور ذلت اور حقارت نفس ظاہر ہو جائے گی اور تو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے گا. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے، دوسرے کو دھمکی نہیں دیں گے، دوسرے کو ذلیل نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں کر دیں گے. تو اپنے نفس سے کہے، آج تو اتنی بات برداشت کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور قیامت کی رسوائی اور ذلت کو ناپسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ پکڑے گا اور تجھ سے انتقام لے گا. یعنی آج تو تو اس سے ڈرتا ہے کہ اگر تو نے غصہ نہ دکھایا تو لوگ تیرے سر چڑھ جائیں گے اور تجھے ذلیل کریں گے، تو ذلت سے بچنے کے لیے تو ان پہ شیر ہوتا ہے اور ناروا غصہ کرتا ہے. یہ جواز ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے پاس، یا نہیں، آخر کب تک چپ رہے، کیوں نہ بولے، کیا ہمارا حق نہیں، کیوں ہم اپنی بے عزتی کروائیں. اور یہ کہہ کر پھر وہ صرف بدلے کی حد تک نہیں رہتے، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر، کہ وہ خود مظلوم ظالم بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھ سے کسی کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی کہ کسی نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اس سے دگنی یا تگنی اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ قادر بھی ہوں، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، جب اللہ انتقام لے گا اس ظلم کا جو تم نے کسی پر کیا. تو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے اور اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تو قیامت کے دن اللہ تعالی، فرشتوں اور نبیوں کے سامنے ذلیل ہوگا. کیا کہا؟ اس جملے کو پڑھیے سارے مل کر. یہ جملہ پڑھ تو لیا ہم نے کہ آسان بات ہے، ذرا سوچیں. مثلا اکیلے میں اگر کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو وہ کم درجے کی ہوتی، لیکن گھر میں اگر کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوں، مثلا آپ کے ہسبینڈ آپ پہ چیختے چلاتے ہیں، اکثر ہی ان کی عادت ہے، آپ برداشت کر دے، اگنور کر جاتے ہیں. لیکن کبھی یہ کہ آپ کے پیرنٹس آئے ہوئے اور ان کے سامنے بھی وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ غصہ آتا ہے نا، یہ زیادہ بڑی بے عزتی ہے نا. تو اسی طرح دنیا میں سارے انسانوں کے سامنے بھی بے عزتی ہو جائے تو وہ اتنی بڑی نہیں. کہاں یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اور نبیوں کے سامنے کسی کی بے عزتی ہو، اور ان کی جو دنیا میں دوسروں کی کیا کرتے تھے. کیسا بھی اشتعال ہو، اپنے غصے کو پی جانا چاہیے، اس سے اللہ تعالی کے نزدیک معزز ٹھہرے گا، یعنی یہ عزت کا باعث ہوگا. لوگوں سے کیا کام، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ جب قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور صرف وہی کھڑا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا، تو بھی اس وقت کھڑا ہونے والوں میں ہو، کیا تم یہ نہ چاہو گے؟ اتنا بڑا انعام. چھٹی بات یہ کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے غضب ایسی چیز پر ہے جو اللہ کے ارادے سے جاری ہوئی ہے، نہ کہ تیرے اپنے ارادے سے. تو کسی پر غصہ کر کے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے پر مقدم کیسے کر سکتا ہے؟ باقی رہا عمل تو تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے. یہ جو جملہ ہے نا، تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے، یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، اور اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے، صرف غصے ہی سے نہیں. یہ ایک مکمل رویے کا نام ہے. کیسے؟ مثلا صبح سویرے آپ اٹھیں، دن بھر کی روٹین کو آپ دیکھیں، صبح سویرے آپ اٹھیں، ظاہر ہے کہ اکیلے گھر میں تو آپ نہیں رہتے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. اب اگر آپ سکون سے نہیں اٹھے اور دھڑ سے اٹھے، دھڑ سے دروازہ کھولا واش روم کا، دھڑ سے آپ نے اس کو ٹھکا کے بند کیا، اور پھر جوتے پٹکتے ہوئے باہر لے کے نکلے اور بیڈ روم کا دروازہ بند کیا، اور جا کے کچن میں آپ کام شروع ہے تو وہاں برتن کھڑکھڑا رہے ہیں، اور چلتے ہوئے فرش ایسے دھمک رہا ہے کہ نیچے جو لوگ ہیں، اگر کسی ایسی بلڈنگ میں رہتے ہیں کہ اوپر نیچے لوگ رہنے والے تو وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پھر گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہ بلڈنگ پوری ہل گئی دروازہ بند ہونے سے، اور پھر اسی طرح گھر سے باہر گئے ہیں یا واپس آئے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی سکون نہیں، جلدی جلدی تیزی تیزی سے نماز ہو رہی ہے، اور بچوں سے بات ہو رہی ہے تو اس میں پینک ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کسی کی بات بری لگی تو فوراً چلا اٹھتے ہیں، اور اگر کسی سے اختلاف ہوا تو فوراً کاٹ دیتے ہیں بات، اور ایسے اشاروں کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ دوسرے کو چپ کرانے لگتے ہیں. تو اس سے ایک پورا رویہ سامنے آتا ہے. مومن ایک متحمل اور باوقار انسان ہوتا ہے، اور اس کا یہ وقار کوئی ٹیمپریریلی یا کسی ایک خاص پریٹینڈڈ شکل میں نہیں ہوتا، کہ کسی ایک جگہ پر وہ تسنوں سے تو بڑا ہمبل اور متوازی اور بڑا مسکین اور عاجز بن جائے، اور جب وہ سین ختم ہو تو کہیں اور بالکل ہی کچھ اور بن جائے. تو ایک پوری انسان کی روٹین ہوتی ہے لائف کی، ایک طریقہ کار اور ایک انداز ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں. اور پھر اس میں موجیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی اضطراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بے چینی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، کبھی کبھار اوپر نیچے ہونا. اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت ہی آپ ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہوں اور کسی وقت تھک کے ٹھہر جائیں. تو یہ دو متضاد رویے، اور اس میں اپنے پورے طریقہ کار کو چیک کریں کہ آپ چلتے کیسے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے کہ آپ صبح بستر سے کیسے اٹھے، آپ نے واش روم کا دروازہ کیسے کھولا ہے، آپ نے اس کو بند کیسے کیا ہے، پانی آپ کتنا کھول رہے ہیں، جب کوئی برتن اٹھا رہے ہیں تو کیسے اٹھا رہے ہیں، اور رکھ رہے ہیں تو کیسے رکھ رہے ہیں، کسی کو چیز دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں. یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے. نماز میں کھڑے ہیں تو کیسے کھڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہر وقت ترتلی مچائی ہوئی اور نماز میں آپ بڑے خوشبو خوشبو سے آ جائیں نماز پڑھنے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک باقی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی نماز میں بھی نہیں آئے گی. حتیٰ کہ یہ سب کچھ مختلف جگہوں پر ہمارا پھر خوب ظاہر ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں اور مجلس برخاست ہوتی ہے تو ایک دم ایسا رش کر دیتے ہیں، دھکے دینے لگتے ہیں، کونیاں مارنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگتے ہیں. کیا یہ سکون اور وقار کا نام ہے؟ نہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ بے وجہ ہارن دیے جا رہے ہیں، کیا یہ سکون اور وقار ہے؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ پر ہوتے تو ایسے ہی کرتے؟ حتیٰ کہ کتاب اٹھانے، رکھنے، پیج پلٹنے میں، یعنی بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنی ذات کا الارم بجاتے رہے، ہر وقت الارم بجا رہے ہوتے، پیج پلٹ رہے ہیں تو وہ، رکھ رہے ہیں تو بند، اٹھا رہے ہیں تو، یعنی ہر چیز میں شور مچا رہے ہیں، اور مسلسل دوسروں کے لیے اذیت کا سامان پیدا کیے جا رہے ہیں. تو ایسے میں نہ صرف یہ کہ انسان خود بلکہ دوسروں کے لیے بھی کیا بنتا ہے، اذیت کا سامان بنتا ہے. تو عمل کا ایک بڑا حصہ انسان کے پرسکون رویے سے تعلق رکھتا ہے. باقی رہا عمل تو تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اپنی حالت کو تبدیل کرے، اور غصے کی حالت میں اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. ہمیں غضب کے وقت وضو کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور یہ امور احادیث میں وارد ہوئے. غضب کے وقت وضو کرنے کی حکمت تو حدیث میں وضاحت سے بیان ہوئی. ابو وائل نے کہا، ہم عروہ بن محمد کے پاس تھے، ایک آدمی نے آپ سے گفتگو کی تو آپ بڑے غصے میں آ گئے، پھر اٹھے اور وضو کیا اور آئے اور کہا، مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا عطیہ سے روایت کیا ہے، اور آپ صحابی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غضب شیطان سے ہے، اور شیطان آگ کی مخلوق ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، جب تم میں سے کوئی غضب میں آئے تو وضو کرے. رہا بیٹھنا اور لیٹ جانا، تو ممکن ہے کہ اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہو کہ وہ زمین سے قریب ہو جائے جس سے پیدا ہوا اور اپنی اصل کو یاد کرے، ایسا کرنے سے تکبر ٹوٹے گا. یعنی اگر کھڑا انسان بیٹھتا ہے تو بیٹھنا کھڑے ہونے کے نسبت زیادہ عاجزی کا منظر ہے، اور کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے زمین پہ بیٹھنا اور پھر لیٹ جانا اور بھی. ابو سعید کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں غصہ پیدا ہو وہ اپنا رخسار زمین پر رکھے، یعنی اپنے گال کو زمین پر رکھ دے. کتنی دفعہ یہ تجربہ کیا؟ کبھی بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، مہدی عباسی ایک آدمی پر غضبناک ہوا، عباسی خلیفہ تھا مہدی، اور کوڑا مارنے والے کو بلایا. شبیب نے اس کے غصے کی شدت اور لوگوں کے گردنے جھکانے کو دیکھا کہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے، تو کہا، اے امیر المومنین، اللہ کے لیے اس سے زیادہ غصہ نہ کیجئے جتنا اس کا گناہ ہے. مہدی نے کہا، اسے چھوڑ دو. بہرحال جیسے بھی تھے لیکن ان خلفاء کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سن بھی لیا کرتے تھے. اور غصے کی حالت میں کسی کی نصیحت سن کر اس پر عمل کرنا بہت اعلیٰ درجے کا اخلاق اور خوبی ہے. ابھی تو اس پوری کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح انہوں نے انسانی نفس کو انالائز کیا ہے, کیونکہ انسانی نفس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی رہنمائی قرآن اور سنت میں ہے, لیکن قرآن اور سنت پر غور و فکر کرنے کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا. تو جنہوں نے اس پر غور و فکر کر کے یہ سب چیزیں دریافت کی ہیں ان سے استفادہ کرنا واقعی سب کے لیے بہترین چیز ہو سکتی. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف انالائز نہیں کرتے حل بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کریٹیسائز تو خوب کر لیتے ہیں, جب کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو برا بھلا کہ اس کی خامیاں اور عیب اچھال اور اس پہ تبصرہ کر, لیکن آڈینس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ گھر جا کے گلٹ کا شکار تو ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ واٹ نیکسٹ, اب ہم پھر اس سے نکلے کہاں سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی خراب چیزیں تو پھر رکھی کیوں گئی ہمارے اندر, لیکن اس کا ایک پرپز ہے, کسی وجہ سے رکھی گئی, اور اگر وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگی تو وہ فائدہ مند بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.